ویانا میں جوہری مذاکرات کا حساس اور آخری دن، اختلافات باقی، سیاسی سمجھوتے اور مذاکرات میں توسیع کی تجاویز پر غور۔ تکفیری گروہ سامراجی طاقتوں اور صہیونی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، دو ممتاز اہل سنت علماء کرام کی ایران ٹی وی سے گفتگو۔ عراق میں داعش کے خلاف فوج، عوامی رضاکاروں اور کرد ملیشیا کا ملک گیر آپریشن جاری، صوبہ دیالہ کے عنقریب داعش کے وجود سے پاک ہو جانے کا اعلان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ویانا میں ایران اور 5+1 کے درمیان کسی سیاسی سمجھوتے اور مذاکرات کی مدت میں توسیع کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان حتمی ایٹمی سمجھوتے کے لیے مذاکرات کے حوالے سے مختلف رپورٹیں مل رہی ہیں، جن میں سے اکثر اندازوں پر مشتمل ہیں۔ آخری اطلاع ملنے تک کسی بھی رپورٹ میں یہ یقین سے نہیں بتایا گیا کہ ویانا میں ایٹمی سمجھوتے کے تعلق سے ایران اور 5+1 کے درمیان کس تجویز پر گفتگو ہو رہی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا کہ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے پیر کو یورپی یونین کی نمائندہ کیتھن ایسٹن نے ملاقات کی ہے، لیکن اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ ایران اور 5+1 کے درمیان حتمی ایٹمی سمجھوتے کے تعلق سے پیر کو ویانا میں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں 6 دن سے جاری مذاکرات کے نتائج اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس کے وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے بھی ملاقات میں حتمی سمجھوتے کے لیے کیے جانے والے اقدامات اور مذاکرات کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسی کے ساتھ پریس ٹی وی نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف سے ملاقات میں 24 نومبر کے بعد بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ایرانی ہم منصب محمد جواد ظریف سے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں فریق ایٹمی مذاکرات کی مدت میں توسیع کے بارے میں سوچیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ بعض حلقوں نے یہ توقع بھی ظاہر کی ہے کہ اختلافی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق کے ساتھ ایٹمی حوالے سے ایران اور دنیا کی 6 بڑی طاقتوں کے درمیان کوئی عارضی سیاسی سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے دفاعی ساز و سامان بنانے کی پالیسی کے تحت ایک نیا تارپیڈو متعارف کرایا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے اپنے ایک بیان میں دشمن کے آبدوزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایرانی بحریہ کی طاقت میں اضافے کو ضروری بتایا اور کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک نیا تارپیڈو تیار کیا گیا ہے۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے ایک تقریب کے دوران ایرانی بحریہ کے سینئر افسران کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایرانی ماہرین کے بنائے ہوئے تارپیڈو کے بارے میں بتایا کہ یہ بحریہ کے لیے ایک مؤثر دفاعی ہتھیار ہے جو دشمن کی آبدوزوں کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ یہ ایسا منفرد تارپیڈو ہے جو بحری جہازوں اور آبدوزوں کے علاوہ ہوائی جہازوں کے ذریعے بھی اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے۔ ایڈمرل سیاری نے اس کے ساتھ ہی دماون سے موسوم ایک نئے جنگی بحری جہاز کو ایرانی بحریہ میں شامل کیے جانے کی بھی خبر دی اور کہا کہ ایران کا تباہ کن بحری جہاز سند بہت جلد ایرانی بحریہ میں شامل کر لیا جائے گا۔ دریں اسنا ایڈمرل حبیب اللہ سیاری نے ایرانی بحریہ کے قومی دن کی مناسبت سے، جو ہر سال نومبر کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے، ایرانی بحریہ کے سابق افسران، سینئر کمانڈروں اور بحریہ کے مثالی سپاہیوں کو ان کی اعلیٰ خدمات کے عوض ایوارڈ اور اسنا سے نوازا۔ ایڈمرل سیاری نے حال ہی میں ایرانی بحریہ کے طیارہ بردار بحری جہاز کی ٹیکنالوجی تک رسائی کی بھی اطلاع دی تھی۔ مراکش کے اہل سنت عالم دین نے تکفیری گروہوں کو مغربی ملکوں کا ایجنٹ قرار دیا ہے۔ مراکش کے ایک نظریہ پرداز عالم دین اور معروف مفکر سید ادریس ہانی نے تکفیری گروہوں کو ایک مذموم سازش کا نتیجہ بتایا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ گروہ مغرب کے پروردہ ہیں۔ سید ادریس ہانی نے کہا کہ اس گروہ کی بنیاد صہیونی اہداف اور عالمی سامراجی طاقتوں کی سازش پر استوار ہے۔ مراکش کے معروف اہل سنت عالم دین سید ادریس ہانی اور یمن کے صوفی مسلک کی انجمن کے سربراہ اور معروف اسکالر شیخ عبد الناصر جنید نے ایران ٹی وی کے ایک پروگرام میں تکفیریت کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ تکفیری گروہوں کی تشکیل کا بنیادی مقصد علاقے کو مسلمانوں کے لیے ناامن بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تکفیری دراصل مسلمان ملکوں کی سلامتی کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں۔ ان گروہوں کا مقصد رعب و وحشت پھیلا کر اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا ہے۔ سید ادریس ہانی نے کہا کہ تکفیری دہشت گرد مسلمان ملکوں میں مفاہمت کے مخالف ہیں، اس لیے کہ اسلامی ملکوں میں مفاہمت اور بھائی چارہ صہیونی حکومت کے وجود اور مفادات کے لیے خطرہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گرد گروہوں نے شام پر جارحیت کر کے عرب خطے میں استقامت کی اس آخری دیوار کو بھی گرانے کی کوشش کی ہے، تاہم وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہے۔ یمن کے صوفی مسلکی انجمن کے سربراہ شیخ عبد الناصر جنید نے اس ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا کہ تکفیری گروہ اسرائیل کو چھوڑ کر شام، یمن اور عراق کے مسلمانوں پر حملے کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل ان کا حقیقی دشمن اسلام ہے، اسی لیے یہ لوگ اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے سے گریزاں ہیں اور انہوں نے اپنے سارے ہتھیاروں کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ رکھا ہے۔ عراق کے صدر فواد معصوم نے مذہبی اعتدال پسندی اور میانہ روی کی ترویج میں علماء کے کردار پر زور دیا ہے۔ عراق کے صدر فواد معصوم نے اپنے ملک کے متعدد ممتاز علماء سے ملاقات میں کہا کہ علماء کے ذریعے اعتدال پسندی کے نظریے کی ترویج انتہا پسندوں اور تکفیری گروہوں کا مقابلہ کرنے کا بہترین ہتھیار ہے۔ عراقی صدر نے عراقی شہریوں میں انتہا پسندی کے رجحان کو رواج دینے کے تعلق سے دہشت گردوں کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام کی خدمت اور ملک میں امن و بھائی چارے کی فضا قائم کرنے کے سلسلے میں علماء کی کوششوں کی بھرپور حمایت کی جائے گی۔ عراق کے نائب صدر نے خطے میں امن و سلامتی کے قیام میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کردار کو اہم بتایا ہے۔ عراق کے نائب صدر اور سابق وزیر اعظم نوری المالکی نے ایک ٹی وی پروگرام میں دہشت گردی کے خلاف جد و جہد میں ایران کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایران اس علاقے کا ایک اہم اور بااثر ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خطے میں ملکوں کے ثبات اور استحکام اور عارضی سالمیت کے تحفظ میں ایران کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نوری مالکی نے کہا کہ داعش کی دہشت گردی کی جڑیں انتہا پسندی، نسل پرستی اور وہابیت میں پیوست ہیں۔ عراق کے نائب صدر نے دہشت گردوں کے لیے سعودی عرب، قطر اور ترکی کی جانب سے اسلحے کی سپلائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان ملکوں نے دہشت گرد گروہوں کی حمایت اور مدد کر کے علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں جیسے عرب لیگ اور اقوام متحدہ نیز سلامتی کونسل پر بھی دباؤ بڑھا رکھا ہے۔ عراق کے نائب صدر نوری المالکی نے عراق اور شام میں امریکہ کی قیادت میں داعش مخالف نام نہاد بین الاقوامی اتحاد اور اس کے فضائی حملوں کو صرف تشہیراتی پہلو کا حامل قرار دیا اور کہا کہ امن و سلامتی جنگی طیاروں کے ذریعے قائم نہیں کی جا سکتی۔ عراق میں داعش کے خلاف فوج، عوامی رضاکاروں، قبائلی لشکر اور پیش مرگا ملیشیا کا ملک گیر آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔
عراق کے صوبے دیالہ سے تکفیری دہشت گردوں کے پسپائی اختیار کرنے اور اس صوبے میں دہشت گردوں کے آخری اڈے کے قریب الوقوع سکوت کر جانے کی خبروں کی تصدیق کرتے ہوئے عراقی فوج کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ صوبے دیالہ آئندہ چند گھنٹوں میں مکمل طور سے فوج اور عوامی رضاکاروں کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ عراقی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ جلولہ اور سادیہ کے نواحی علاقوں کی آزادی اور ان دونوں شہروں کے مکمل محاصرے اور ان دونوں شہروں پر قبضے کے بعد صوبہ دیالہ سے دہشت گردوں کا صفایا عراقی افواج کی ایک اور بڑی کامیابی ہوگی۔ صوبہ دیالہ کے سیکیورٹی اور طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبہ دیالہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہونے والی شدید جھڑپوں میں درجنوں تکفیری دہشت گرد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس دوران دہشت گردوں کا جنگی ساز و سامان بھی پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے۔ میڈیا پر عراق کے مشرقی صوبے دیالہ کی آزادی کی قریب الوقوع خبریں ایک ایسے وقت میں دی جا رہی ہیں کہ جب عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان سعد معین نے ملک کے مغربی صوبے علمبار کے علاقے الرمادی کی داعش کے چنگل سے مکمل آزادی کی خبر دی ہے۔ سعد معین کے بیان کے مطابق الرمادی کے علاقے الحوض کے علاوہ اس صوبے پر عراقی فوج کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ عراقی حکام کا کہنا ہے کہ عراقی رضاکاروں اور کرد ملیشیا پیشمرگا سے وابستہ افراد نیز عراقی فضائیہ نے صوبہ علمبار اور دیالہ میں حاصل ہونے والی کامیابی میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ دریز نہ عراقی کردستان کے ایک اعلی عہدیدار نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیشمرگا سے وابستہ افراد نے پہلی مرتبہ داعش کے خلاف حملوں میں انتہائی جدید تر فوجی وسائل استعمال کیے ہیں۔ اس بیان کے مطابق اگر داعش کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری رہا تو داعش سے وابستہ دہشت گرد شکست کھانے کے بعد تمام مقبوضہ علاقوں سے پسپائی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ دوسری جانب عراق میں داعش نے وزیر دفاع کے 70 سے زائد قرابت داروں کو اغوا کر لیا ہے۔ المیادین کے مطابق عراق کے ذرائع نے بتایا ہے کہ داعش کے دہشت گردوں نے عراق کی افواج سے اپنی مسلسل شکست کا بدلہ لینے کے لیے وزیر دفاع خالد العبیدی کے تقریباً 78 رشتہ داروں اور قرابت داروں کو اغوا کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ داعش کے دہشت گردوں کو سابق صدامی حکومت کے فوجی افسران ٹریننگ دے رہے ہیں۔
عراق نے دہشت گردی کے تعلق سے جنگ کو ضروری بتایا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق عراق کے وزیر خارجہ ابراہیم جعفری نے قم میں اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ عراق کو دہشت گردی کا سامنا ہے اور ہمارے بہت سے اہم صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ یاد رہے کہ عراقی وزیر خارجہ ابراہیم الجعفری تکفیریت سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے قم میں موجود ہیں۔ انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ عراق کو درپیش دہشت گردی کا مسئلہ کسی خاص جغرافیہ تک محدود نہیں ہے اور موصل جو بغداد کے بعد عراق کا دوسرا بڑا شہر شمار ہوتا ہے بدستور دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہے۔ عراق کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ عراق میں موصل شہر کو دہشت گردوں سے واپس لینے کے لیے بھرپور عزم و ارادہ پایا جاتا ہے اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ عراق کے دوسرے صوبے اور ہمارے جوان تکفیری دہشت گردوں کے جال میں نہ آئیں۔ ابراہیم الجعفری نے پرزور لفظوں میں کہا کہ عراق دہشت گردی کے خطرے سے اقوام عالم کو آگاہ کر رہا ہے جبکہ ہمارے حکام دہشت گردی سے نمٹنے کی راہوں کا جائزہ لینے کے لیے دیگر ملکوں کے حکام سے صلاح و مشورہ کر رہے ہیں۔ عراق کے وزیر خارجہ نے بغداد کی جانب سے جدہ، پیرس اور نیو یارک میں ہونے والے اجلاسوں کا خیر مقدم کے جانے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ عراقی حکام نے اس موقع پر ترکی، متحدہ عرب امارات، کویت اور سعودی عرب کے حکام سے دہشت گردی کے خطرات کے بارے میں مفصل بات چیت کی ہے۔ ابراہیم الجعفری نے دہشت گردی کے بارے میں عراق کے دو ٹوک موقف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بغداد نے دہشت گردی کے خلاف مؤثر اور ٹھوس بنیادوں پر کام کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یمن میں القاعدہ سے وابستہ دہشت گردوں نے انقلابی تحریک انصار اللہ کے کارکنوں پر حملہ کر کے کم سے کم 15 افراد کو شہید کر دیا ہے۔ القاعدہ سے وابستہ دہشت گردوں نے یہ حملہ صوبہ البیضہ کے شہر ردا میں کیا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا نہیں گیا کہ انصار اللہ تحریک کی جوابی کارروائی میں القاعدہ کے کتنے افراد مارے گئے۔ اس درمیان القاعدہ سے وابستہ انصار الشریعہ نامی دہشت گرد گروہ نے ایک بیان جاری کر کے انصار اللہ تحریک پر ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ انصار اللہ کے رکن اور یمنی صدر کے مشیر صالح الصماد نے کہا ہے کہ امریکہ یمن کے عوام اور حکومت پر اپنی مرضی مسلط کرانے کے لیے القاعدہ کے عناصر کو استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کرنے کے لیے ضروری تدابیر اپنائی جا رہی ہیں۔ واضح رہے کہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے اور امن و امان کی برقراری میں حکومت اور سیکورٹی اداروں کی ناتوانی کے پیش نظر یمن کی تحریک انصار اللہ نے عوامی کمیٹیاں تشکیل دے کر ملک میں امن و سلامتی کی برقراری کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ناظرین، خبروں کو آگے بڑھانے سے پہلے اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ ویانا میں جوہری مذاکرات کا حساس اور آخری دن، اختلافات باقی، سیاسی سمجھوتے اور مذاکرات میں توسیع کی تجاویز پر غور۔ تکفیری گروہ سامراجی طاقتوں اور صہیونی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، دو ممتاز اہل سنت علماء کرام کی ایران ٹی وی سے گفتگو۔ عراق میں داعش کے خلاف فوج، عوامی رضاکاروں اور کرد ملیشیا کا ملک گیر آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری، صوبہ دیالہ کے عنقریب داعش کے وجود سے پاک ہو جانے کا اعلان۔ بحرین کے عوامی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے ریفرنڈم کی حمایت میں ایک بار پھر مظاہرہ کیا گیا ہے۔ العالم کی ایک رپورٹ کے مطابق اتوار کی رات دیر سمیت بحرین کے مختلف علاقوں میں عوامی ریفرنڈم کی حمایت میں مظاہرے ہوئے۔ مظاہرین اسی کے ساتھ ہفتے کے روز ہونے والے شاہی حکومت کے مجوزہ پارلیمانی انتخابات کو غیر آئینی قرار دیا اور آل خلیفہ کی شاہی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ملک کی سرنوشت کے تعین کے لیے عوامی سطح پر کرائے جانے والے ریفرنڈم کے نتائج کو تسلیم کر لے۔ ادھر بحرین کی 14 فروری سے موسوم تحریک کے ایک رہنما راشد در راشد نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک اور بیرون ملک ہونے والے ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ راشد اور راشد نے ریفرنڈم کے انعقاد کو بحرینی عوام اور سیاسی حلقوں کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریفرنڈم کے انعقاد سے بحرینی عوام کے رنج و علم اور آل خلیفہ کی غیر آئینی حیثیت سے اقوام عالم کو آگاہی ملی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک اور بیرون ملک اس عوامی ریفرنڈم کے انعقاد کرنے والی کمیٹی کی سربراہ بلقیس رمضان ایک پریس کانفرنس کے دوران اس ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان کرنے والی ہیں۔ لیبیا کی فوج اور زنتان انقلابیوں کے گروہ نے فجر ملیشیا کے خلاف کارروائی کر کے طرابلس سے 80 کلومیٹر دور کے فاصلے پر واقع شہر کیکلا کو آزاد کرا لیا ہے۔ فجر ملیشیا کے مسلح افراد نے ایک بیان میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ فجر ملیشیا کے افراد نے اپنے بیان میں کہا کہ ککلا شہر کے باشندے لیبیائی فوج اور زنتان گروہ کے ساتھ جا ملے ہیں، جس کی بنا پر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ککلا شہر ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے جو زنتان صوبے کے بارڈر پر واقع ہے۔ پچھلے کئی مہینے سے اس علاقے میں لیبیائی فوج کے ساتھ مل کر زنتان گروہ کے افراد فجر ملیشیا پر حملے کر رہے تھے۔ یہ علاقہ ایک ٹرانزٹ علاقہ شمار ہوتا ہے، جس پر اپنا کنٹرول کرنے کے لیے فجر ملیشیا اور لیبیائی فوج گھمسان کی جنگ کر رہی تھی۔ لیبیا کی فوج نے اتوار کو اس علاقے کے باشندوں سے کہا تھا کہ جب تک یہ شہر پوری طرح آزاد نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جنگ جاری رہے گی، اور شہریوں کو چاہیے کہ وہ محفوظ مقامات کی جانب چلے جائیں۔ دارالحکومت طرابلس کے بھی کئی علاقوں پر مسلح گروہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ لیبیا میں مسلح گروہوں کے اتحاد نے ایک عبوری حکومت بھی تشکیل دے دی ہے، تاہم عالمی برادری نے اس حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ لیبیا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت طرابلس کو آزاد کرانے کے لیے جلد ہی وہ بڑا آپریشن شروع کرنے والی ہے۔ لیبیائی فوج نے مقامی افراد کے تعاون سے لیبیا کے کئی شہروں کو مسلح گروہوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا ہے۔ پچھلے 2 ہفتے کے دوران مشرقی شہر بن غازی میں بھی فوج اور مسلح گروہوں کے درمیان ہونے والی لڑائیوں میں 350 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ تیونس کے صدارتی الیکشن میں ندا پارٹی کے سربراہ الباجی قائد السبسی کو دوسرے امیدواروں پر سبقت حاصل ہے۔ ٹیونیشیا سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق صدارتی الیکشن میں ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اب تک جتنے ووٹوں کی گنتی ہو چکی ہے، اس میں ندا پارٹی کے سربراہ کو 40% ووٹوں کے ساتھ دوسرے امیدواروں پر سبقت حاصل ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق موجودہ صدر منصف المرزوقی دوسرے نمبر پر چل رہے ہیں، جنہیں ملنے والے ووٹوں کا تناسب 33% بتایا گیا ہے۔ ابتدائی نتیجے سے بعض سیاسی حلقوں کے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے کہ تیونس کا صدارتی الیکشن دوسرے دور میں جائے گا، جس میں منصف المرزوقی اور السبسی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ تیونس کے ذرائع ابلاغ کے مطابق اگر اس دور میں کوئی بھی امیدوار حد نصاب تک نہیں پہنچ سکا تو صدارتی الیکشن کا دوسرا دور آئندہ مہینے ہوگا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ صدر منصف المرزوقی نے ایک پریس کانفرنس میں جمہوری دھڑوں سے دوسرے دور کے لیے متحد ہونے کی اپیل کی ہے۔ منصف المرزوقی نے اس پریس کانفرنس میں یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ وہ جمہوری بلاک کے امیدوار ہیں الباجی اور سبسی کو ٹی وی مناظرے کی دعوت دے دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ تیونس کے صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے 27 افراد نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے، جن میں سے 5 کے کاغذات مسترد کر دیے گئے تھے اور 22 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوا تھا۔ تیونس کے صدارتی الیکشن میں پولنگ 10 گھنٹے تک جاری رہنے کے بعد اتوار کی شام 6 بجے بند ہوئی تھی، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع کر دی گئی تھی۔ بتایا گیا ہے کہ 48 گھنٹے میں گنتی مکمل ہوگی، جس کے بعد حتمی نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ 2 ارب ڈالر کی مالیت کا جدید دفاعی ساز و سامان خرید رہا ہے۔ ہندوستان کی وزارت دفاع کے ترجمان نے پیر کو اس ملک کے نئے وزیر دفاع منوہر پاریکر کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے جون کے مہینے میں دفاعی ساز و سامان کی خریداری کے لیے 3 ارب 500 ملین ڈالر کے بجٹ کی منظوری دی تھی، جس میں سے اس وقت 2 ارب ڈالر کی مالیت کے 814 قسم کے فوجی ساز و سامان خریدے جا رہے ہیں۔ ہندوستانی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ ہندوستان اپنے دفاعی سسٹم کو 100 ارب ڈالر کی مالیت سے زیادہ کے سسٹم تک لے جانا چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان اس وقت پوری دنیا میں خریدے جانے والے کل ہتھیاروں کا 14% ہتھیار خرید رہا ہے، اور اس وقت وہ دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جو سب سے زیادہ ہتھیار خریدتے ہیں۔ ہندوستان کی چین اور پاکستان کے ساتھ سرحدی تعلقات کشیدہ ہیں، اور افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کے تناظر میں بھی ہندوستان کے ہتھیاروں کی خریداری کو دیکھا جا رہا ہے۔ کراچی میں پولیو ورکروں نے کم معاوضے پر اعتراض کرتے ہوئے انسداد پولیو مہم روک دی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
کراچی میں کم معاوضہ ملنے پر پولیو رضاکاروں نے شہر بھر میں انسداد پولیو مہم روک دی، جس کے باعث شہر کے 4 لاکھ سے زائد بچے پولیو کی دوا پینے سے محروم رہ گئے۔ کراچی کے علاقے منگو پیر، بلدیہ اور گڈاب سمیت 16 ٹاؤنز کی 86 حساس یونین کونسلز میں آج سے شروع ہونے والی پولیو مہم خطرات سے دوچار ہو گئی۔ حکومت سندھ کی جانب سے 500 روپے معاوضے کے اعلان کے بعد 250 روپے کی ادائیگی پر پولیو ورکر سراپا احتجاج بن گئے۔ گلبرگ اور نازم آباد میں پولیو مہم روک دی، جبکہ اورنگی ٹاؤن میں گزشتہ روز عوامی نیشنل پارٹی کے عہدیدار کے قتل کے بعد حالات کشیدہ ہیں۔ اورنگی ٹاؤن اور سائڈ ٹاؤن میں بھی پولیو ورکرز نے انسدادیہ پولیو مہم روک دی ہے۔ عالمی ادارے صحت کے سخت انتباہ کے باوجود بار بار معمولی باتوں کو جواز بنا کر پولیو مہم روک دی جاتی ہے. اس سے قبل پولیو کے قطرے پلانے والے افراد پر کالعدم تحریک طالبان کی جانب سے دہشت گردانہ حملوں کے باعث بھی کئی بار مہم روکی جا چکی ہے. کراچی میں رواں سال پولیو کے اب تک درجنوں نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں. اس کے باوجود صوبائی محکمہ صحت کا رویہ غیر سنجیدہ ہے. صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی.
کینیا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ دو روز قبل ایک مسافر بس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. کینیا کے نائب صدر ولیم رونو نے کہا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں نے صومالیہ میں دہشت گرد تنظیم شباب کے ایک کیمپ پر حملہ کر کے وہاں موجود 100 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس کیمپ پر وہ دہشت گرد عناصر بھی موجود تھے جنہوں نے گزشتہ سنیچر کو کینیا میں ایک مسافر بس پر حملہ کر کے 28 افراد کو قتل کر دیا تھا. حملہ کرنے کے بعد یہ مسلح افراد صومالیہ فرار کر گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری صومالیہ کے شدت پسند گروہ الشباب نے قبول کی تھی. یہ حملہ کینیا اور صومالیہ کی سرحدی علاقے میں کیا گیا تھا. امریکہ میں دو پولیس اہلکاروں نے ایک 12 سالہ بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے. موصول اطلاعات کے مطابق کلیولینڈ شہر کے دو پولیس اہلکاروں نے 12 سال کے ایک بچے کو اس وقت گولی مار دی جب وہ نقلی ہتھیار والے کھلونے سے کھیل رہا تھا. اتوار کی شام ان دو پولیس اہلکاروں نے جیسے ہی ایک بچے کے ہاتھوں میں ہتھیار دیکھا اس پر فائرنگ کر دی جبکہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صرف کھلونا تھا. اس سلسلے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. پولیس کی جانب سے بے گناہ بچے پر فائرنگ کا یہ واقعہ ایسے عالم میں سامنے آیا جب سنیچر کے روز بھی ایک پولیس اہلکار نے ایک سیاہ فام باشندے پر فائرنگ کر کے اسے ہلاک کر دیا تھا. بعد میں بتایا گیا کہ اس نئے پولیس اہلکار نے غلطی سے گولی چلا دی تھی. اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. ویانا میں جوہری مذاکرات کا حساس اور آخری دن، اختلافات باقی، سیاسی سمجھوتے اور مذاکرات میں توسیع کی تجاویز پر غور. تکفیری گروہ سامراجی طاقتوں اور صہیونی حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں دو ممتاز اہل سنت علماء کرام کی ایران ٹی وی سے گفتگو. عراق میں داعش کے خلاف فوج، عوامی رضاکاروں اور کرد ملیشیا کا ملک گیر آپریشن کامیابی کے ساتھ جاری. صوبہ دیالہ کے عنقریب داعش کے وجود سے پاک ہو جانے کا اعلان. خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sartv.ir. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور ملاحظہ فرمائیے تصویری رپورٹ.
Ride the elevator to the directly over the Baikonur. Engines should be at flight speed. 3 seconds to launch.
Engines at flight speed. Engines at maximum thrust.
We have liftoff of the Soyuz rocket with TMA-15M, three new crew members headed to the International Space Station, Anton Shkaplerov, Samantha Cristoforetti, and Terry Virts on their way to a six-month voyage aboard the International Space Station. First stage performance so far, the Soyuz delivering 930,000 pounds of thrust from its four boosters and single engine. The first stage.